بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ان آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اطاعت کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے. اگر ماقبل سے رب دیکھیں تو ماقبل میں بتایا گیا تھا کہ انسان پر مشکلات تو آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اس کے ایمان کا، اس کے پکے مؤمن ہونے کا امتحان لیا جاتا ہے. ان باتوں کا ہم نے پہلے تذکرہ پڑھا تھا. ظاہراً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل الگ بات ہے، تب بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ کوئی بات چل رہی ہے اور اچانک درمیان میں کوئی اہم بات تھی اس کو بیان کر دیا گیا، پھر وہی بات آگے اس کا تسلسل باقی رکھا، آگے کنٹینیو کیا گیا اور تسلسل باقی رہا. ایسا بھی ہوتا ہے، انسان کوئی بات کہہ رہا تھا، ہاں دیکھو ایک اہم بات یاد آ گئی، پہلے وہ بتا دوں، وہ درمیان میں بات کر لی، اس کے بعد آگے چلے، تو پہلے والا جو عنوان چل رہا تھا وہ باقی رہے گا، درمیان میں جو اہم بات تھی وہ بیان کر دی گئی. اس طرح کی باتیں قرآن کریم میں کئی جگہ ملیں گی، کئی جگہ اس کا تذکرہ ملے گا. سورہ شورا ہے، آیت کا نام ہی ہے سورۃ الشورا، اور اس میں اللہ تعالیٰ جہاں شورا کا تذکرہ فرماتے ہیں، مشورہ کرنے کا تذکرہ فرماتے ہیں، اس کی اہمیت بیان فرماتے ہیں، تو پیچھے ایک بات چل رہی ہے، یقیم الصلاۃ وامرہم شورا بینہم ومما رزقناہم ینفقون. نماز قائم کرتے ہیں، مؤمنوں کا حال ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور عام طور سے قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ بیان کیا جاتا ہے، تو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن یہ بتایا نماز قائم کرتے ہیں، معاملات ان کے آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو درمیان میں جو عام طور سے معلوم ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن کریم میں 30 سے زائد مقامات پر ایک ساتھ ہے، لیکن وہاں پر ایسا کیا کہ نہیں، درمیان میں مشورے کی بات بیان کر دی گئی اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے. یہ قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پر اس طرح ملتا ہے. یہاں پر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بات چل رہی تھی، دنیا میں انسان پر تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور پھر آگے بھی پھر اس طرح کی کچھ باتیں آئیں گی تکلیفوں اور اس کے متعلق، درمیان میں ایک اہم بات بیان کر دی، دیکھو والدین کے ساتھ اس نے سلوک ضرور کرنا. ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، انسان کو ہم نے تاکید کی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی. ایک تو میں ابھی صرف میں ربط بتا رہا ہوں کہ کیا بات چل رہی ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اصل پہلی بات ہی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جن کے سامنے حالات ہیں کہ دنیا میں کیا معاملات پیش آ رہے ہیں، لوگوں کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو ان میں بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو دین پر عمل کرنے اور دین پر مضبوط ہونے میں جو رکاوٹ پیش آتی ہے وہ والدین کی طرف سے آتی ہے. دیندار طبقے میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین چاہتے ہیں کہ بچے نیک بنیں، لیکن وہ جوانی اور دوست وغیرہ ان سب حالات کی وجہ سے وہ دین سے دور ہوتے ہیں. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد نیک بننا چاہتی ہے، لیکن والدین رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. اولاد چاہتی ہے کہ نہیں ہم یہ کریں, والدین کہتے ہیں نہیں نہیں وہ سب, وہ کہتے ہیں کہ ہم دین سیکھیں, وہ کہتے ہیں نہیں وہ دین سیکھ لینا پھر سیکھ لینا, ابھی تو یہ پڑھ لو, اس کی یہ ڈگری تمہیں مل جائے گی تو یہ تمہیں کام آئے گی اور آگے پھر تم جاب سیٹ ہو جائے گی تمہاری, اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ پھر دین سیکھتے رہنا. اس وقت تک بیچارے دین سے دور ہو جاتے ہیں. اولاد چاہتی ہے کہ اچھا ہم ذرا اپنا ظاہری جو حالت ہے وہ دینداروں والی اختیار کر لیں, لیکن گھر کے کوئی بڑے افراد ہوتے ہیں نہیں نہیں اس طرح کرو گے تو تمہیں دنیا میں کہیں منہ دکھانا بھی مشکل ہو جائے گا, وغیرہ وغیرہ. ایسے بھی حالات پیش آتے ہیں, دوسرا رخ بھی ہے اس کا. تو بہرحال آزمائشوں میں ایک آزمائش کبھی اپنے بڑوں کی طرف سے بھی پیش آ جاتی ہے, یہ بھی ایک معنی ہے یہاں پر. بہرحال ہم آیت کو آیت کے طور پر اب سمجھتے ہیں, یہ تو ربط کی بات ہوگی کہ ماں قبل سے اور ماں بعد سے اس آیت کا اس حصے کا ربط کیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی. وَصَّيْنَا, ہم عام بول چال میں وصیت کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو عام اور فقہا کی اصطلاح میں بھی وصیت کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو انسان اپنے مرنے کے بعد کے لیے جو باتیں کہہ کر کہہ جاتا ہے وہ وصیت کہلاتی ہے. میرے مرنے کے بعد یہ کر لینا, یہ کر لینا, اتنے پیسے اس کو دے دینا, وہ فلانے کے ساتھ یہ سلوک, یہ اچھا معاملہ کرنا, یا اپنے آپ کو دیکھو دین پر جمائے رکھنا, جو بھی وصیت میں مالی بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھی جو بھی وصیت ہے. تو وصیت کا ایک مفہوم تو وہ ہوتا ہے, اور وصیت کا ایک مفہوم ہوتا ہے کسی کو نصیحت تاکیدی انداز میں, یعنی تاکید کے ساتھ جب کسی کو کوئی خیر خواہی کی بات اور نصیحت کی بات بتائی جاتی ہے اس کو بھی لفظ وصیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں پر وہی معنی مراد ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے, نصیحت کی ہے, اچھی اور تاکیدی نصیحت کی ہے. لیکن والدین اگر رکاوٹ ڈالیں, اگر وہ کہیں کہ نہیں نہیں یہ اسلامی احکام پر اس طرح جو عمل کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے, ہر وقت تم کام چھوڑ کر نماز پڑھنے چلے جاتے ہو والعیاذ باللہ یہ صحیح نہیں ہے, یا تم جو ڈاری رکھ رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے, وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر والدین جَاهَدَاكَ تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرا ہے اس کو جس کا تیرے پاس علم نہیں, یعنی والدین کہتے ہیں یہ تھے کہ آیتوں کا نزول جو ہوا تھا اس وقت ایمان اور شرک اور توحید کی بات چل رہی تھی, والدین میں سے کوئی ایک کہتا ہے یا دونوں ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ توحید کہاں سے آ گئی, ایک خدا کہاں سے آ گیا, اتنے سارے ہمارے خدا ہیں, یہ بت ہے, فلانا ہے, یہ فلانا ہے, قبر پہ بھی سجدے کرنے ہوتے ہیں اور یہ بھی کرنا ہوتا ہے اور یہ بھی کرنا ہوتا ہے. توحید اسلام سکھاتا ہے کہ نہیں, خالص توحید ہو جس میں غیر اللہ کی عبادت نہ کی جائے, اس سے نہ مانگا جائے. تو اگر والدین مجبور کریں کہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائے اس کو, کس کو شریک ٹھہرانا ہے, بت کو, ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل ہی موجود نہیں, غیر اللہ جو بھی غیر اللہ ہے جس کی عبادت کا حکم دیا جاتا ہے اس بارے میں کوئی دلیل مل ہی نہیں سکتی اس لیے کہ وہ ہے ہی نہیں. تو یہ کہا گیا کہ سمجھنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے کہ وہ اگر غلط بات کہہ رہے ہیں تو تم سوچو کہ شاید ان کی بات صحیح بھی ہو, لیکن دلیل تو ہوتی نا اگر صحیح ہوتی, دلیل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یقیناً وہ بات غلط ہے اور سوچنے کی بھی ضرورت نہیں, وہ تو غلط ہی ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, تو ان کی بات نہ ماننا, ان کی اطاعت نہ کرنا. یہاں پر تو شرک کا تذکرہ ہے اور احادیث وغیرہ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے, مفسرین نے بھی یہاں یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر مراد صرف شرک نہیں ہے بلکہ جس کو عام الفاظ میں احادیث میں بیان کیا گیا ہے, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کسی مخلوق کی اطاعت نہ کی جائے جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. تو صرف شرک کی بات نہیں ہے بلکہ جہاں بھی حکم شریعت کے حکم کے خلاف اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں یا خاندان کے بڑے چھوٹے بڑے بھائی دوست، ظاہر ہے وہ سب تو دوسرے درجے نیچے درجے میں آ گئے، یہ اگر کہتے ہیں کہ نہیں یہ کرو اور شریعت کہتی ہے یہ کرو، فرا تو ان کی بات نہیں ماننی. یہ بھی آزمائش ہے اور بہت مشکل وقت ہوتا ہے انسان کے لیے ایسے موقع پر جمے رہنا. ایسے موقع پر جمے رہنا حق بات پر یہ مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہی سکھایا گیا کہ اپنی بات جو حق ہے جو صحیح ہے دیکھو اس سے نہیں ہٹنا، بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا لیکن اپنی بات سے ہٹنا نہیں ہے. یہ دیکھو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، صحیح پر عمل کرو اور جو بھی رکاوٹ ڈالے ان رکاوٹوں کو رہنے دو، اپنا کام کرتے رہو. یہ نہیں کہ اچھا لوگ اچھا ہی کر رہے ہیں ہم بھی اچھا کریں گے. اذا احسن الناس فاحسن معهم، اذا اساؤوا فاسا، اگر لوگ اچھائی کرتے ہیں تو اچھا ان کے ساتھ اچھا میں اچھائی کرنے لگ جائیں، برائی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ برائی کریں. نہیں نہیں اذا احسن الناس فاحسنوا، لوگ اچھائی کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر اچھائی کرو. اذا اساؤوا، جب برائی کر رہے ہیں، فاجتنبوا اساءتهم، ان کی برائی سے بچ کر رہو. یہ تو عام ماحول کی بات ہے، یہاں پر والدین کی بات چل رہی ہے. والدین صرف یہ نہیں کہ گھر کا ماحول، بلکہ وہ زور دے رہے ہیں. تب بھی فلا تطعهما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، میں تمہیں بتلاؤں گا وہ اعمال جو تم کیا کرتے تھے، تم نے میری اطاعت کی یا نہیں کی، بڑوں کی بات مانی جو میری مرضی کے خلاف تھی یا میری بات مانی. جب کوئی موقع آیا تو اس وقت تم نے اپنے والدین اپنے گھر والوں کی بڑوں کی میری مرضی کے خلاف بات مانی یا میری اطاعت کی ہے، اس کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا. اگلی آیت بھی اسی سے ہم جوڑ سکتے ہیں مفہوم کے لحاظ سے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ بھی ایمان لائے نیک اعمال کرتے رہے، چاہے والدین نے منع کیا، چاہے دوسروں نے منع کیا، چاہے جو بھی اس کی ان کو رکاوٹیں پیش آئیں، جو مشکلات پیش آئیں، آزمائشیں ہوئیں، اس کا مقابلہ کیا، لندخلنہم فی الصالحین، تو ضرور ہم ان کو نیک لوگوں میں داخل کر لیں گے، یعنی نیک لوگوں کے درجے تک ان کو بھی ہم پہنچا دیں گے. اس آیت میں مفسرین نے احادیث وغیرہ کی روشنی میں جو شان و نزول بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ آیت ہے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح روایتوں میں سے ایسی تمام روایت موجود ہیں، کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. یہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں، اور عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کہلاتے ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی. جنتی کے ہونے کی بشارت تو اور لوگوں کو بھی ملی تھی، لیکن ایک ہی موقع پر ایک ہی مجلس میں، اچھا یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، 10 لوگوں کے نام لیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں یہ شامل ہے، اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. یہ 10 عشرہ مبشرہ، وہ 10 جن کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جب اسلام میں داخل ہوئے، ان کی والدہ جن کا نام حمنہ تھا ان کو معلوم ہوا تو ان کو بہت برا لگا. یہ والدہ کے بہت زیادہ فرما بردار تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے. والدہ نے سوچا میری بات تو مان ہی جائے گا، میری بات تو مان ہی جائے گا. والدہ نے کہا کہ دیکھو ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے، وہی اصل ہے، یہ تم غلط راستے پر چلے گئے ہو، دیکھو اس سے ہٹ جاؤ. وہ تیار نہیں ہوئے. دیکھو میں کھانا پینا بند کر دوں گی اور اپنی جان دے دوں گی، مر جاؤں گی اگر تم نے اپنے اصل آبائی جو دین ہے اس پر دوبارہ نہیں آیا اور توحید کو نہیں چھوڑا. اب یہ پریشان ہوئے، والدہ اتنی سختی سے زور دے رہی، اتنا زور دے رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جان نکل گئی تو ہمیشہ لوگ یہ کہیں گے کہ ماں کا قاتل ہے، ماں کا قاتل ہے کہ میں تیری وجہ سے کھانا پینا بند کر رہی ہوں اور تو کھانا پینا بغیر کھائے پیے میں مر گئی، ماں کا قاتل کیا رہے گا. پریشان ہوئے، اس پر آیتیں نازل ہوئیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تو پھر کسی کی بات نہیں ماننی، احکام والدین کی اطاعت کرنی ہے، ان کو خوش کرنا ہے، ان کو راضی رکھنا ہے، وہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف اگر ہے پھر نہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ پھر بھی رکھنا ہے، بد اخلاقی نہیں، بد زبانی نہیں. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن ایک رات, اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن 3 رات تک ان کی والدہ کھانے پینے سے رکی رہیں, اور جب ان کی حالت بھی بڑی عجیب ہو گئی, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے رہتے تھے, خیریت معلوم کرتے رہتے تھے, چونکہ بڑے خدمت گزار تھے. والدہ سے کہا کہ دیکھیے, صاف صاف بات کہہ دی کہ دیکھیے کہ آپ جو مجھے زور دے رہی ہیں کہ میں اپنا آبائی دین جو پہلے تھا اسے میں اختیار کروں اور اس کو چھوڑ دوں, اسلام کو چھوڑ دوں, توحید کو چھوڑ دوں, یہ تو مجھ سے ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ میں 100 جانیں ہوں, 100 روحیں ہوں, اور ایک ایک جان آپ اسی طرح قربان کرتی رہیں کہ اچھا میں بھوکی مر جاؤں گی, بھوکی مر جاؤں گی, 100 مرتبہ آپ پر موت طاری ہو جائے, میں اپنا اسلام چھوڑنے والا نہیں ہوں, میں تو اب مسلمان ہو چکا ہوں. اور کوئی خدمت ہے, اور کوئی کسی چیز کی کوئی آپ کو ضرورت ہے, میں تیار ہوں, یہ چیز میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. والدہ نے دیکھا, حمنہ نے, کہ اچھا یہ تو کسی صورت میں تیار ہوتے ہی نہیں, تو پھر انہوں نے بھی کھانا پینا شروع کر دیا. یہ تو خیر آیتوں کا ظاہری مفہوم ہو گیا. اب یہاں پر چونکہ والدین کی اطاعت کا بھی تذکرہ آیا, تو مختصراً دونوں طرف کی باتیں بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ والدین کا جو حق ہے اولاد کے ذمے, اس کی کیا اہمیت ہے. اور ظاہر ہے وہ تو احادیث وغیرہ میں مشہور و معروف ہی ہے, قرآن میں احادیث میں, تھوڑا سا مختصر میں چاہ رہا تھا کہ اس کا ہم تذکرہ کر لیں. اگرچہ ریاض الصالحین میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی کہ والدین کی اطاعت کتنی ضروری ہے. بس چند نقطے کی بعض باتیں میں بتا دیتا ہوں. قرآن کریم میں ویسے تو کئی جگہ اس کا ذکر آیا, والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں اس آیت کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سوچے کہ اچھا دیکھو والدین کے ساتھ سختی کا, ان کی بات نہ ماننے کا حکم دیا گیا ہے. دوسرا رخ بھی دیکھنا ہے کہ والدین کی اطاعت کی کتنی تاکید کی گئی ہے. قرآن کریم میں جہاں توحید کا ذکر آتا ہے, شرک سے بچنے کا ذکر آتا ہے, ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت کا ذکر آتا ہے کئی جگہ قرآن میں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کئی جگہوں پر قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے. میں صرف ایک آیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو سورہ کہف سے پہلے والی سورت سورہ بنی اسرائیل میں. اللہ تعالیٰ نے وہاں کس انداز سے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت بیان فرمائی ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, آپ کے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے, فیصلہ کر دیا ہے, حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اللہ تعبدوا الا اياه, اس کے بعد فوراً پہلی بات وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے. پھر توحید کا تذکرہ تو ابھی چھوڑ دیا, والدین کا تذکرہ آیا تو اچھا والدین کے تذکرے کے بارے میں کتنی باتیں آگے بیان فرمائیں. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما, دیکھو والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو کیا کرنا ہے. نمبر ایک, فلا تقل لهما اف, ایسی بات بھی نہ کرنا کہ ان کو کوئی چیز بری لگ جائے, اف بھی نہ کہنا, اف بھی نہ کہنا. ولا تنہرهما, سختی سے بات نہ کرنا, اس لیے کہ بڑھاپے میں تو وہ کبھی کوئی بات سختی سے کر لیں گے, کبھی ڈانٹ بھی دیں گے, کبھی ہماری خدمت پر بھی وہ ناراض ہو جائیں گے, اور جو خدمت نہیں کرتا ہو سکتا ہے اس کو کچھ نہ کہیں, اور جو خدمت کرتا ہے اس کو ڈانٹ پڑ جائے, یہ تو ہوتا ہے اور ہوگا. تو فلا تقل لهما اف, اف بھی نہ کہنا. ولا تنہرهما, سختی سے بات بھی نہ کرنا. وقل لهما قولا کریما, تیسری بات, وقل لهما قولا کریما, بڑی نرمی اور اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا. تین باتیں, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة, ان کے ساتھ ہمیشہ رحمت اور ہمدردی اور شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرتے رہنا. اور وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, اور بلکہ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہنا کہ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی اور میرا خیال رکھا. یہ جہاں پر عبادت کا ذکر آیا, اللہ کی عبادت کا, توحید کا اور شرک سے بچنے کا, وہ تو ایک بات, اور والدین کے متعلق باتیں بیان کی تو کئی باتیں ایک ساتھ بیان کر دیں. باقی احادیث وغیرہ میں اس کا تذکرہ بہت ملتا ہے اور مشہور و معروف ہے. صحابہ کئی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اچھا کون سا عمل سب سے اچھا ہے, نماز, نماز کے بعد والدین کی اطاعت. ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ میں اب بس اپنا وطن وغیرہ سب چھوڑ کے میں آپ کے پاس ہی آ کے پڑھ جاتا ہوں، ہجرت بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں والدین زندہ ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم نیکی چاہتے ہو یا اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہو؟ میں اپنا تھوڑا مفہوم کے ساتھ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ جیسے ہم لوگوں میں ہوتا ہے شوق ہوتا ہے کہ یہ کام کریں، دیکھو لوگ کہیں گے اس نے یہ بھی کیا، بڑے کام کرنے ہیں، فلان، بعض کام ہوتے ہیں اس میں نام نہیں ہے۔ والدین کی خدمت میں نام نہیں ہوتا عموماً، اور بڑے بڑے کام میں تو بڑا نام ہوتا ہے۔ یہی ہجرت، جہاد، نام ہوگا۔ یہ صرف میں اپنے حالات کے لحاظ سے اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم شوق کس چیز کا ہے اور شریعت کیا کہتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دریافت فرمایا کہ نیکی، تمہارا مقصد نیکی ہے نا، ثواب ہی حاصل کرنا چاہ رہے ہو نا۔ تو صحابی نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، میں نیکی ہی چاہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہی چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فرجع، اچھا پھر گھر جاؤ واپس، نہ تمہیں ہجرت کر کے یہاں آنے کی ضرورت، نہ جہاد میں جانے کی ضرورت، والدین کی خدمت کرو، وہ تمہارا جہاد ہے۔ ففیہما فجاہد، ان کی خدمت کرو، وہاں پر جہاد کرو، وہ جہاد ہے تمہارا۔ بہرحال اس طرف کی تو باتیں ہم عام طور سے سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ والدین کے ذمے کیا کیا ذمہ داری، والد اولاد کے ذمے کیا کیا حقوق ہیں کہ والدین کے کی اطاعت اور فرما برداری اور ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ لیکن شریعت ایک جانب جب بتاتی ہے تو دوسری جانب بھی بیان کرتی ہے۔ اولاد کے ذمے جو حق ہے، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ تو اولاد کو بتائی ہیں اور وہ والدین کو یاد رہتی ہیں اور ان کے علم میں رہتا ہے، لیکن دوسری طرف بھی ہے کہ اولاد کے ذمے والدین کے ذمے جو حق ہے، والدین کے ذمے جو حق ہے اولاد کا، وہ عام طور سے والدین بھول جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ جہاں آتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ، پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا اور اب بھی بیچارے بعض جگہوں پر ہوتا ہے کہ اولاد کو، بچے پیدا ہوتے ہیں، لوگ کہیں گے اچھا بچہ یہ پیدا ہو گیا، اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ تو خرچے کے ڈر سے بچیوں کو تو خیر عام دستور ہوتا تھا، زندہ ہی دفن کر دیتے تھے زمین میں، اور اس کا قرآن میں احادیث میں ذکر ملتا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر لڑکوں کو بھی دفن کر دیتے تھے، اور اب بھی کبھی کبھی ہوتا ہے اس طرح کے واقعات کہیں کہ دنیا کے غریب ملکوں میں پیش آ جاتے ہیں، اگرچہ عام پھیلتے نہیں، اس کی خبر نہیں ہوتی عام۔ غربت ہی عجیب چیز ہوتی ہے، تنگی۔ یہ تو عقیدے کی بات ہے کہ جو آتا ہے اپنی روزی لے کر آتا ہے۔ خیر، تو ایک تو ہوتا ہے قتل کر دینا، لیکن بعض اکابر نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو بچوں کو قتل کرنا، ایک تو ان کو اس طرح قتل کرنا ہے جیسے ان کی جان ہی ختم ہو گئی، وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ایک قتل کرنا ہوتا ہے کہ ان کو دینی تعلیم سے محروم کر دینا، کہ وہ دینی تعلیم سے جب محروم ہو جائیں گے تو آخرت کے لحاظ سے تو وہ قتل ہی ہو گئے، ہلاک ہی ہو گئے۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ عجیب باتیں کہتے ہیں ہمارے بعض شعرا بھی کہ فرعون اپنے زمانے میں بچوں کو قتل کیا، قتل کیا، قتل کیا۔ کیوں؟ کہ اچھا یہ قتل ہوتے رہیں گے تو ان کی طاقت مضبوط نہیں ہوگی۔ بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ نہیں نہیں، یہ قتل کرنے سے تو خامخواہ بدنامی ہے، اور یہ تو ہونا آسان بھی نہیں ہے کہ اس طرح ہم کریں، اس لیے کہ لوگوں کو بھڑکانا ہے اپنے خلاف، اور پھر یہی لوگ ہمارے خلاف جنگ کریں گے، بھڑکیں گے۔ تو اس لیے کیا کیا کہ تعلیمی اداروں پر انہوں نے محنت کی، اور ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلامی ملکوں میں تعلیمی نظام کون بنا رہا ہے، اس کے اندر دخل اندازی کون کر رہا ہے، اس کی ہم تاریخ دیکھیں تو تعلیمی نظام کے ذریعے سے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ دین سے دور ہوں، دین سے متنفر ہوں، اور غیر اخلاقی چیزیں اور بے دینی کی دینی کی باتیں، غیروں سے مرعوب ہونا، دیکھو فلانا یہ تھا، فلانا یہ تھا، یہ تاریخیں پڑھائی جاتی ہیں، چیزیں، یہ ایک طرح سے ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ والدین سمجھتے ہیں بچہ بڑا اچھا پڑھ رہا ہے، بہت ذہین ہے، بہت تعلیم میں بہت اونچا ہے، بڑی اچھی ڈگریاں حاصل کی ہیں، لیکن دینی لحاظ سے ہم نے اس کو قتل کر دیا، آخرت کے لحاظ سے ہم نے اس کو ہلاک کر دیا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کیا پڑھ رہا ہے۔ گھر میں جب بیٹھتا ہے بچہ تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا ہر وقت گیم کھیل رہا ہے؟ ان گیموں میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اس کو مارنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو ہرانا ہے، اس کو ہرانا ہے، بس جیتنا اور ہرانا اور دوسرے کو ہرانا اور مارنا، اور یہی چیزیں ہیں. اور یہی گیمیں ہیں جو زیادہ جب کھیلی جاتی ہیں تو اسکولوں میں جو ہم حالات دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا ہو رہا ہے، کسی نے گن لی اور جا کر بچوں کو شوٹ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ گیم کھیلی تھی. تو جب گیم کھیلتے 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 دماغ پہ ایسا ہوتا ہے اچھا سچ مچ میں جا کر کر دیا، اصل جا کے تو دیکھیں تو قصور کہاں آتا ہے؟ کہ والدین نے ان کو گیم لے کے بٹھا دیا تھا اور اس سے وہ چیزیں سیکھتے رہے. یہ کارٹون وغیرہ کے ذریعے سے کیا سکھایا جا رہا ہے بچوں کو؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم یا تعلیمی چیزیں یا صرف تفریحی چیزیں، یہ تعلیم تعلیم نہیں، تفریح تفریح نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے. دیکھو ایسا کرے، اس کو اس طرح تنگ کرو، اس طرح پریشان کرو، اس طرح اس کو مارو، اس طرح یہ کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں اسی لیے تو صرف مذاق ہے، بڑوں کو مذاق لگتا ہوگا لیکن بچوں کو تو ان کی ذہنیت بنائی جا رہی ہے یہ دکھا کر. اور یہی چیزیں ہیں آگے جا کر پھر یہ جو بد اخلاقی اور دوسروں سے انتقام لینا اور مارنا، یہ سب چیزیں جو بڑے ہونے کے بعد آتی ہیں، یہ بچپن سے ہماری جو والدین کی تربیت ہوتی ہے گیموں وغیرہ کے ذریعے سے اور کارٹونوں کے ذریعے سے، یہ وہی چیز ہے. یہ اخلاق بد اخلاقی کہاں سے سیکھتے ہیں؟ یہ نشہ وغیرہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ماحول ہے، برا ماحول ہے. اور یہ صرف ماحول میں اگر دوست نہیں تو یہ ہمارا جو یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو گھر بیٹھے بیٹھے انسان بند کمرے میں بیٹھا ہوگا لیکن پوری دنیا کے برا ماحول اس کے سامنے ہوگا. یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اولاد کو اچھے جائز کاموں میں مشغول کریں جس سے ان کی صحت اچھی ہو، گیم کھیلیں یا اس طرح کی کوئی چیزیں ان کے لیے رکھیں، کوئی ان کے لیے مصروفیت رکھیں جس سے ان کو ایک یعنی ان چیزوں سے وہ بچ جائیں، ان چیزوں سے وہ بچیں. یہ نہیں کہ والدین اپنا جی رہے ہیں چلو ہم آرام سے ہیں، یہ اپنے آرام سے اپنے کمرے میں بند ہیں، ہم اپنے کمرے میں اپنا آرام سے جو ہمیں کام کرنا ہے، چاہے ہم ضروری اور بہت اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہوں، لیکن ان چیزوں پر نظر رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ صرف والے اولاد کی بچوں کی ذمہ داری والدین کی اطاعت ہے، والدین کی ذمہ داری بچوں کی نگرانی بھی ہے. نگرانی میں ہاں خیال بھی رکھنا ہے، یہ بھی نہیں کہ بس ہر چیز میں پکڑ ڈانٹ، یہ بھی نہیں ہے. یعنی ان چیزوں کو حکمت کے ساتھ اور ضرورت اس وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے، بہرحال ذمہ داری کا احساس ہوگا تو انسان ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ اچھا کہہ دینا ہے، ہر چیز کا علاج ڈانٹ اور ڈنڈا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس کی ذمہ داری کا احساس ہوگا تو انسان کوشش بھی کرے گا. اور اس میں جیسے کہتے ہیں وہ ڈرائیونگ جب سکھائی جاتی ہے کسی کو، نیا آدمی ہے اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی اور اس کو سکھانا بڑا صبر سے کام لینا پڑتا ہے انسان کو، اسے کہ نہیں اسے وہ اس نے غلط کر دیا، پاس بیٹھے ہوئے کوئی ہوتا ہے اس نے اتنا غلط کیوں کیا، اور خاص طور پہ اگر کہیں مار دیا تو وہ تو ظاہر ہے سکھانے والے کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اس پر، جو کہ غلط ہے، سیکھ رہا ہے. بہرحال ڈرائیونگ سکھانے میں کہتے ہیں بڑا مشکل کام ہے، بچوں کو کی تربیت جو ہے وہ ڈرائیونگ سکھانے سے زیادہ مشکل ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس ان کو چھوڑ دیا، کوئی فون لے کر ان کو ان کے کمرے میں چھوڑ دیا، کتنا آسان ہے، دیکھو ہمارے بچے تو کوئی تنگی نہیں کرتے، پریشانی نہیں کرتے، والدین سمجھتے ہیں ہم بھی خوش وہ بھی خوش. ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے بچوں کے ساتھ والدین کو جوڑ کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ تعلق کی ضرورت ہے، وہ کیا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ذرا کھلنے کی، ان کو کھولنے کی ضرورت ہے. اور ان کے ساتھ کبھی، مجھے یاد ہے انگلینڈ ہمارے، میں نام تو نہیں تذکرہ تو نہیں کرتا ناموں کے ساتھ، لیکن بہرحال انگلینڈ میں حضرت مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ہمارے جاننے والوں میں کسی نے کہا کہ میرا بیٹا مجھ سے ذرا دور دور رہتا ہے، یعنی میرے سے کھلتا نہیں، بات نہیں کرتا، پتہ نہیں وہ کیا چاہتا ہے، دور دور رہتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے وہ دوستوں سے اس میں اور دوسروں سے تو بات کر لے گا، میرے سے کھل کر بات نہیں کرتا. تو حضرت مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں کبھی؟ ہمارے لوگوں میں اس کا تصور نہیں ہوتا کہ باپ بیٹے کے ساتھ کبھی کھیلے، کیا آپ کھیلتے بھی ہیں؟ جب آپ کھیلتے نہیں تو پھر آپ اسے کیسے کھلے گا؟ جو کھیلے گا دوست ہوں گے اس کے ساتھ ہی وہ کھل کر بات کرے گا. یہ ہے جوڑ کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ جڑنے کی، ان کو قریب کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، ڈانٹ کا وقت آیا تو ماں یا باپ میں سے کوئی ایک ہے اچھا وہ ڈانٹنے والا، اور دوسرا جو ہے وہ رعایت دینے والا، جو ڈانٹنے والا ہے اس سے بچے دور، رعایت دینے والا اس کے ساتھ. اب ایک جو بھی ایک ہوگا تو اس کے ساتھ اس کی طرح کا سلوک کیا جائے گا. یہ غلط طریقہ ہے. جوڑ بھی ہو اور اس جوڑ اور محبت کے ساتھ پھر بات سمجھا کر منوا لی جائے. اور ایک اور اہم چیز, بس اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے اس لیے کہ یہاں ان کی, یعنی ہم تو اصل قرآنی آیات پہ چل رہے تھے, ایک اور چیز کہہ کے اس بات کو میں ختم کرتا ہوں, وہ یہ کہ بچوں کی تربیت اور ان کو اچھی تعلیم دینے کے لیے ان کے ساتھ ہمیں جڑنے کی جس طرح ضرورت ہوتی ہے, تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو اپنے سے مانوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح ان کو کسی نیک لوگوں سے, علماء سے, صلحاء سے جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اسی طرح ایک اور اہم بات کہ آپس میں والدین کو جوڑ کی ضرورت ہوتی ہے. آپس میں والدین کو جوڑ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے قربانی بھی دینی پڑے, کچھ مشکلات بھی پیش آئیں گی, ہو سکتا ہے بڑی مشکلات پیش آئیں, لیکن ان قربانیوں کو قبول کرے بچوں کی آخرت کے خاطر اور بچوں کی فلاح اور ان کی کامیابی کے خاطر. اپنی ذرا, یعنی اپنی بڑائی کو ایک طرف رکھیں, اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھیں, آپس میں جڑ جائیں, ورنہ اگر آپس میں وہ نہیں جڑتے تو وہ بچوں پر ظلم کر رہے ہیں, وہ بچوں پر زیادتی کر رہے ہیں. بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں, جو دیکھا اس طریقے سے وہ آگے بڑھیں گے اور ان کی تعلیم و تربیت پہ اس کا اثر پڑے گا, یہ ایک حقیقت ہے. بہرحال آیتوں میں والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا, لیکن اس کی حد بیان کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جہاں ہوتی ہو وہاں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی. آج بس یہیں تک رکھتے ہیں, آگے انشاءاللہ پھر وہی آزمائشوں کا تذکرہ, آزمائشوں کے متعلق بات چل رہی ہے, آئندہ انشاءاللہ وہاں سے آگے تذکرہ چلائیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.